إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا أمري لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قابل قدر سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے اہل محلہ کے لیے اور اس علاقے کے ہمارے تمام بھائیوں کے لیے مبارکباد کہ اللہ رب العزت کا گھر یہاں تعمیر ہوا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے مکمل ہو گیا جو کہ بہت ہی سعادت سے بھرپور ایک امر ہے. یہ مسجد یا کوئی بھی مسجد جب بنتی ہے تو بہت سے لوگوں کے لیے اجر خوشبختی اور خوش نصیبی کا پیغام لے کر آتی ہے. سب سے پہلے مسجد بنانے والا یا بنانے والے, کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من بنا دلّہ مسجد بنا اللہ له بیتا فی الجنہ, جو شخص اللہ کے لیے ایک مسجد بنائے گا اللہ رب العزت اس کا جنت میں گھر بنا دے گا. بنانے والوں کی دو قسمیں, ایک وہ لوگ جو پیسہ خرچ کرتے ہیں اور یقیناً ان کا یہ پیسہ ان کے لیے اس اجر اور ثواب کا ذریعہ ہے. دوسرے وہ لوگ ہیں جو جسمانی خدمت پیش کرتے ہیں, اینٹیں اٹھا لیں, سیمنٹ کی ایک بوری اٹھا کے رکھ دیں. اس شخص کے لیے بھی جنت کے گھر کی بشارت ہے, کیونکہ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے من بنا اللہ مسجدا ولو کمفحص قطات بن اللہ له بیتا فی الجنہ, کہ جو شخص اللہ کے لیے ایک مسجد بناتا ہے چاہے چاہے وہ پرندے کے گھونسلے کے برابر کیوں نہ ہو. مفحص وہ جگہ جہاں پرندہ بیٹھ سکے, وہ ایک اینٹ بھی ہو سکتی. ایک اینٹ آپ نے لگا دی, ایک اینٹ آپ نے رکھ دی اللہ کے گھر میں, تو وہ پرندے کے گھونسلے کے برابر. فرمایا کہ اللہ رب العزت اسے بھی جنت میں ایک عالی شان محل عطا فرمائے گا. تو یہ کون کون لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں؟ اللہ کے گھر سے پیسہ خرچ کرنے والے, جن کا خرچ کیا ہوا ایک ایک پیسہ ان کے لیے صدقہ جاری ہے. جب تک وہ گھر کھڑا رہے گا وہاں نمازیں قائم ہوں گی, دروس ہوں گے, جمعے کے خطبات ہوں گے, تو یہ سارا اجر اس شخص کو پہنچے گا جس کا پیسہ مسجد میں لگا ہو. ایک صدقہ جاری ہے. نبی علیہ السلام کے ایک حدیث مسلم احمد میں کہ سبعت یؤتون اجورہم وہم فی قبورہم, کہ سات قسم کے انسان ایسے ہیں جو مر کر قبر میں پہنچ جاتے ہیں مگر ان کا ثواب ان کے لیے جاری رہتا ہے, ثواب نہیں ختم ہوتا, ثواب ان کا قائم رہتا ہے. زندگی ختم ہو گئی اور موت کا شکار ہو گئے, قبر میں دفن ہو گئے, جسم اور ہڈیاں ختم ہو چکی ہیں, مگر ثواب ختم نہیں ہوتا, ملتا رہتا ہے, ملتا رہتا ہے. وہ سات انسان کون ہیں؟ ان میں سے ایک تو ہے من بنا مسجدن, جو مسجد بنا دے یا مسجد کی تعمیر میں شامل ہو جائے, چاہے جسمانی اعتبار سے چاہے مالی اعتبار سے. دوسرا کون شخص؟ او غرس نخلا, جو کھجور کا پودا لگا دے. کھجور کا پودا ایک عرصہ قائم رہتا ہے اور جب تک قائم ہے جو بھی شخص اس کا پھل کھائے گا, خواہ وہ انسان ہو جانور ہو, اس کا اجر اس کو ملتا رہے گا. او اجرا نہر, یا وہ شخص جو کوئی پانی کا نالا یا پانی کی نہر جاری کر دے اور ایک محلے سے دوسرے محلے تک پانی پہنچا دے. او حفر بئرن, چوتھا وہ شخص جو کنواں کھدوا دے. تو جب تک یہ پانی نکلتا رہے گا, چلتا رہے گا, لوگ وضو کریں گے اور اس پانی کو پئیں گے, اس وقت تک اس کا اجر اس کو ملتا رہے گا. اور پانچواں وہ شخص ہے او ترک علما, جو اپنے پیچھے علم چھوڑ جائے, اپنے پیچھے علم چھوڑ جائے, طلبہ تیار کر کے چھوڑ گیا, کتاب لکھ دی, یا یہ جو دروس ہوتے ہیں ان کی کیسٹیں جب تک لوگ سنیں گے اس وقت تک اجر ملتا رہے گا. اور چھٹا وہ شخص ہے او ولدن صالحا یدعو لہ, اپنے پیچھے نیک بیٹا چھوڑ گیا, نیک بیٹا جو نیک عمل کرتا ہے, نمازیں پڑھتا ہے, قرآن پڑھتا ہے. تو یہ نیک بیٹا اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہوتا ہے, اس کا نمازیں پڑھنا قرآن پڑھنا اس کے لیے موجب اجر ہوگا. اور ساتواں شخص کون ہے؟ او ورث مصحفا, قرآن چھوڑ جائے, قرآن پاک چھوڑ جائے. اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں, ایک یہ کہ قرآن پاک اپنے پیسے سے خرید کر اللہ کے گھر میں رکھوا دے یا کسی کو ہدیہ دے دے. اب جب تک لوگ وہ قرآن پڑھیں گے اس وقت تک اس کو اجر ملتا رہے گا. اور دوسری صورت یہ ہے کہ ایک شخص پوری زندگی ایک قرآن سے تلاوت کرتا رہا, اس کے گھر میں وہ نسخہ موجود ہے, اس کی تلاوت کرتا رہا پوری زندگی. اب وہ فوت ہو گیا تو وہ نسخہ اس کا کسی کو دے دیا جائے, کسی کو ہدیہ کر دیا جائے یا اللہ کے گھر میں رکھوا دیا جائے, تو یہ بھی صدقہ جاری ہے. یہ شخص قبر میں پہنچ جائے گا مرنے کے بعد اور ثواب اس کو ملتا رہے گا. تو یہ ایک عظیم صدقہ جاری ہے مسجد کی تعمیر. تو کتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سے اجر اور ثواب کما رہے ہیں. میں یہ ضرور ذکر کروں گا اپنے بھائی اور اپنے ساتھی اور دوست محمد اکبر صاحب کا, جن کی انتھک محنت اور کوشش سے اللہ کا گھر پایا تکمیل تک پہنچا. سبحان اللہ. حقیقت یہ ہے کہ ان کی یہ محنت کا ثمرہ ہے. بیسیوں بار وہ یہاں سے کراچی گئے ہوں گے, پھر یہاں آئے ہوں گے, اور پھر مسجد تعمیر کے سارے مراحل ایک بڑے صبر اور استقلال اور عظیمت سے طے کیے ہوں گے, اور آج ان کی کوششیں برابر ثابت ہوئیں اور ان کی کوشش کا ثمرہ ان کے سامنے موجود ہے. اللہ کا گھر بن چکا, نمازوں کا سلسلہ شروع ہو چکا. تو اللہ تعالیٰ ان کی یہ محنت قبول فرما لے, ان کے دل کو اخلاص سے بھر دے, اور یہ اللہ کا گھر تا دیر اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کرتا رہے. یہاں نمازوں کا اہتمام ہو اور یہاں سے توحید اور سنت کی کرنیں دنیا کو منور کریں اور لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنیں. یہ سب لوگ مسجد سے مستفید ہو رہے ہیں. اور مسجد کا فائدہ کیا ہے؟ مسجد کا فائدہ یہ ہے کہ مسجد سے اذانیں ہوں گی, اذانیں ہوتی ہیں, اور جہاں اذان گونجتی ہے, توحید کی صدا گونجتی ہے, وہاں سے بلائیں ٹلتی ہیں, وہاں سے بلائیں ٹلتی ہیں, شیطان بھاگتا ہے. یہ سب احادیث موجود ہیں. اور اذان دینے والا مؤذن, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, المؤذنون اطول اعناقا یوم القیامہ, قیامت کے دن سب سے لمبی گردن مؤذن کی ہوگی. دور سے دکھائی دے گا کہ یہ وہ شخص ہے جو اللہ کی توحید کی صدائیں اور اذانیں دیا کرتا تھا دور سے. آپ جانتے ہیں بلال حبشی رضی اللہ عنہ, اللہ کے پیغمبر کے مؤذن, ان سے اللہ کے پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا تھا؟ کیا بلال؟ بما سبقتنی الی الجنہ, بلال تم جنت میں میرے آگے آگے کیسے؟ انی سمعت خشفۃ نعلیک فی الجنہ, میں جنت میں جہاں بھی گیا اپنے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ میں نے سنی ہے. بلال رضی اللہ عنہ, تم کیا کرتے ہو؟ چلتے زمین پر ہو اور تمہارے قدموں کی دھمک جنت میں سنائی دیتی. یہ اللہ کی توحید کو بلند کرنے والے, توحید اور سنت کی اذانیں دینے والے, ان کا مقام کوئی معمولی نہیں. لا يسمع مدا صوته شيء الا استغفر له, ایک مؤذن کی آواز جہاں بھی جائے, جہاں تک جاتی ہے, درختوں کے پتے, ریت کے ذرے اس آواز کو سنتے ہیں اور اس کے لیے استغفار کی دعا کرتے ہیں. تو دیکھیں اس مسجد سے کتنے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. مسجد ایک بن جاتی ہے اور کتنے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت کی رضا کا ذریعہ بن جاتی ہے. مسجد میں ایک امام مقرر ہوتا ہے جو جماعت کراتا ہے, جو بڑے شرف کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں اپنے دین کی امامت کے لیے چن رہا ہے. یہ اس کے علم کا فیض ہے. لوگ آتے ہیں با جماعت نماز پڑھتے ہیں, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صلاۃ المرء فی الجماعۃ تفضل علی صلاۃ الفرد بسبع وعشرین درجہ, کہ ایک شخص کی باجماعت نماز, باجماعت نماز اکیلی نماز سے 27 گنا زیادہ افضل ہے. اکیلا پڑھے گا تو ایک نماز, جماعت سے پڑھے گا 27 نمازیں. مسجد کا فیض اور با جماعت نماز اس شخص کے لیے پڑھنا فرض ہے جو اذان کی آواز سنتا ہے. نبی علیہ السلام کے دور میں ایک نابینا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور کئی عذر بیان کیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نابینا ہوں, یہ پہلا عذر. وَلَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي, اور میرا کوئی قائد نہیں ہے جو مجھے پکڑ کر مسجد میں لائے, کوئی خادم کوئی بیٹا نہیں ہے جو مجھے ہاتھ سے پکڑ کر مسجد میں لائے, دوسرا عذر. اور تیسرا ان المدینہ تھا کثیرۃ السباع والحوام, اور مدینے میں موزی جانور بہت ہوتے ہیں, درندے بہت ہوتے ہیں, راستہ میرا لمبا ہے تو مجھے تکلیف ہو سکتی ہے, اسی جانور کی ایذا سے مجھے نقصان پہنچ سکتا ہے. یہ سارے عذر بیان کر رہے ہیں, گھر کا دور ہونا, نابینا ہونا, قائد کا نہ ہونا, اور مدینہ میں موزی جانوروں کی کثرت. حل لی من رخصہ, مجھے اجازت دے کہ میں اپنے گھر نماز پڑھ دوں, مسجد میں نہ ہوں. فرمایا کہ ٹھیک ہے تم گھر پڑھ لیا کرو. اس کی الجھن حل ہو گئی, اٹھ کے چلنے لگا تو پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا, هل تسمع الاذان, عبداللہ اذان سنتے ہو؟ اذان کی آواز تمہارے گھر پہنچتی ہے؟ عرض کیا کہ جی ہاں اذان سنتا ہوں. فرمایا کہ فلا اذن, پھر رخصت نہیں ہے, پھر مسجد میں آنا پڑے گا. میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کے پاس کون سا عذر؟ سب بینا بیٹھے ہوئے, کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے, مسجد کے پڑوس میں گھر ہے اور پھر بھی مسجد میں آنے کی توفیق نہیں. پتہ اس کی سزا کیا ہے؟ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کی روایت سے, اس نے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لمبا خواب ذکر ہے. جبریل امین آپ کے پاس خواب میں آئے اور آپ کو مختلف منظر دکھائے, جنت کے, جہنم کے, عالم برزخ کے. ایک منظر یہ دکھایا کہ ایک شخص جہنم میں الٹا لیٹا ہوا اور اس کے سر پہ ایک فرشتہ سوار ہے جس کے ہاتھ میں ایک بھاری پتھر ہے, اور وہ بھاری پتھر اس کے سر پہ مارتا ہے اور اس کا سر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے, وہ چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے. جب پتھر سر کو لگتا ہے تو دوبارہ وہ پتھر اچھل کر اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے اور سر دوبارہ جڑ جاتا ہے, پھر پتھر مارتا ہے, پھر ریزہ ریزہ ہوتا ہے. یہ عمل بار بار ہو رہا ہے, بار بار ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان کھڑے دیکھ رہے ہیں, فرمایا کہ سبحان اللہ ما ذنبہ, اس کا کیا گناہ ہے, یہ سزا اس کو کیوں دی جا رہی؟ جبریل امین نے فرمایا اس کے دو اسباب, رفض القرآن وینام عن الصلاۃ المطلوبۃ, اس نے قرآن یاد کر کے بھلا دیا, چاہے پورا یاد کیا ہو یا دو چار پارے یا دو چار سورتیں, یاد کر کے بھول گیا. اور دوسرا گناہ اس کا یہ ہے وینام عن الصلاۃ المطلوبۃ, مسجد میں جماعت کھڑی ہوتی یہ گھر میں سو رہا ہوتا, یہ گھر میں سو رہا ہوتا, جماعت قائم ہے اور یہ گھر میں سو رہا ہے. میرے دوست اور بھائیوں, ایک شخص اگر اس کی نیند اس پر غالب آ جائے اور وہ نماز میں نہ پہنچ سکے تو یہ عذر قابل قبول ہے. لیکن ایک شخص جاگ رہے اور جماعت میں نہیں پہنچتا, یہ سونے والے کی سزا ہے, اور جو جاگتے بوجھتے جماعت میں شریک نہیں ہو رہا اس کی کیا سزا ہوگی؟ دکان کھولے بیٹھے, جاگ رہے, کاروبار کر رہے, کھیتی باڑی کر رہے, اذانیں ہو رہی ہیں سن رہے اور ٹس سے بس نہیں ہو رہا. کتنی بھیانک سزا ہے کہ جہنم میں الٹا لیٹا ہوا ہے, وہ ایک الگ سزا, اور بھاری بھرکم پتھر سے اس کے سر کو کچلا جائے, اس کے سر کو پاش پاش کیا جائے, اور اس سزا قیامت تک قائم رہے گی. غور کیا؟ تو یہ اللہ کا گھر ہماری ایک نعمت بھی ہے, اور اگر ہم نے اس کا حق ادا کرنے سے انکار کر دیا تو باعث عذاب بھی ہے. کتنی بڑی سزا ہے, کتنی بھیانک سزا ہے. اور جبکہ یہ بات معلوم ہے کہ مسجد کے ساتھ تعلق ہماری خوشبختی اور سعادت کی علامت ہے, مسجد کے ساتھ تعلق. آئیے ایک نبی علیہ السلام کا خواب آپ کو سناؤں. مسند احمد میں یہ حدیث مذکور ہے, عبد الرحمن بن عائش کی روایت سے رضی اللہ عنہ, اور بھی صحابہ تھے حدیث مروی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مسجد نبوی میں فجر کی نماز پڑھائی اور سلام پھیرنے کے بعد صحابہ کی طرف رخ کر کے بیٹھے اور پوچھا, ایکم رآ رؤیا, تم میں سے کسی نے آج کوئی خواب دیکھا ہے؟ صحابہ خاموش ہیں. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے, وہ تمہیں سنانا چاہتا ہوں. وہ سزا, وہ خواب یہ ہے کہ میں سو رہا تھا, اللہ تعالی نے مجھ سے پوچھا کہ فیما یختصم الملأ الأعلى, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ساتویں آسمان پر, ساتویں آسمان پر فرشتوں کی جو سب سے بڑی جماعت ہے, الملأ الأعلى, فرشتوں کی سب سے بڑی جماعت, جیسے ہمارے ہاں سینٹ ایک بڑا ادارہ ہے اور سینیٹر ان کی جماعت ایک بڑی جماعت ہے, وہ فرشتوں کی سینٹ ہے, سب سے بڑی جماعت ہے. یہ وہ فرشتے ہیں جو لوگوں کے اعمال کا اجر اور ثواب لکھتے ہیں یا بد اعمالیوں کا گناہ لکھتے ہیں, بڑی اہم ان کی ڈیوٹی. اس وقت یہ سارے فرشتے ساتویں آسمان پر موجود ہیں اور آپس میں جھگڑ رہے ہیں ایک مسئلے پر, ان کا اختلاف ہو رہا ہے, ایک نزاع کھڑا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ وہ جھگڑا کیا ہے, فرشتوں کا وہ اختلاف کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, الہ العالمین, میں غیب نہیں جانتا, یہ معاملہ ساتویں آسمان کا اور مجھے اس کی خبر کیسے ہو سکتی؟ مجھے تو یہ علم نہیں ہوتا کہ میری اپنی چارپائی کے نیچے کیا ہے. حدیث موجود ہے, ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پریشان بیٹھے, کبھی اٹھتے ہیں, کبھی بیٹھتے ہیں, کبھی ٹہلتے ہیں. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے آپ کی پریشانی کو بھانپ لیا, عرض کیا کہ میرے ماں باپ قربان ہوں, کیا پریشانی, آپ کے چہرے پر پریشانی کے آثار. فرمایا کہ ہاں میں پریشان, میرے دوست جبریل امین نے آنے کا وعدہ کیا تھا, آئے نہیں, آج تک وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی, اور آج وعدہ کرنے کے باوجود وقت پر پہنچے ہیں. میں پریشان ہوں آخر مجھ میں ایسی کیا آج کمی آ گئی کہ وہ آ نہیں رہے. اسی پریشانی میں آپ ٹہل رہے ہیں حتیٰ کہ آپ کمرے سے باہر تشریف لے گئے اور تھوڑی دیر بعد واپس آئے اور کہا کہ عائشہ جبریل نے مجھے اشارہ کر کے کمرے سے باہر بلایا, کمرے میں نہیں آئے, کمرے سے باہر بلایا اور جو بات کہنی تھی وہ کہی. میں نے پوچھا کمرے میں کیوں نہیں آئے, کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس چارپائی پر آپ بیٹھے ہیں اس کے نیچے کتے کا بچہ ہے. ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا ہو. امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی سے ٹہل رہے اور جس چارپائی پر بیٹھے ہیں اس کے نیچے کا حال معلوم نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ساتویں آسمان پر فرشتوں کی جو ہائی جو کابینہ ہے وہ کسی مسئلے پر بحث کر رہی, بتاؤ وہ کیا مسئلہ. عرض کیا کہ الہ العالمین میں غیب نہیں جانتا, ساتویں آسمان تک میری کیا رسائی مجھے معلوم نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ مبارک میرے سینے پر رکھا, میرے سینے پر رکھا. اللہ اور حدیث کے الفاظ ہے کہ حتی اجد برد اناملہ فی صدری, اللہ تعالیٰ کے پوروں کی ٹھنڈک مجھے اب تک اپنے سینے میں محسوس ہو رہی ہے. جب سینے پر ہاتھ رکھا تو وہ مقام میرے لیے ظاہر ہو گیا. میں نے فرشتوں کو بھی دیکھا اور ان کی باتوں کو بھی سنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب دیکھ رہے ہیں؟ عرض کیا کہ جی ہاں, اللہ تعالیٰ کے دکھانے سے دیکھ رہا ہوں اور ان کی باتیں سن رہا ہوں. اچھا اب بتاؤ فرشتوں کا کیا موضوع ہے, کس موضوع پر باتیں ہو رہی ہیں؟ میں نے کہا کہ یا اللہ دو موضوع ہیں, فی الدرجات والکفارات, یہ دو موضوع, فی الدرجات والکفارات, درجات اور کفارات یہ دو موضوع ہیں. یعنی فرشتے یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ اب تک ہم بڑے بڑے جو اعمال کے ثواب لکھتے آ رہے ہیں, دنیا انبیاء صالحین ان کی نیکیاں اور ان کا ثواب لکھتے آ رہے ہیں, تو اپنی پوری زندگی کا نچوڑ پیش کرو کہ وہ کون سے عمل ہیں جو زیادہ درجات کی بلندی کا باعث ہوتے ہیں اور وہ کون سے عمل ہیں جو زیادہ گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں. بڑی اہم حدیث ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ علم دینے کے لیے پیغمبر علیہ السلام کے لیے ایک عجیب طریقہ منتخب کیا اور وہ یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتویں آسمان پر فرشتے بھی دکھائے اور ان کی باتیں بھی سنائی. یہ علم دینے کا ایک نیا طریقہ اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا, اس کی مرضی, اس کا اختیار, جس طرح چاہے معاملہ فرمائے, جس طرح چاہے علم دے. پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملائکہ کو دیکھا اور ان کی باتیں سنی, اب بتاؤ کیا باتیں ہو رہی ہیں. یا اللہ دو موضوع ہیں, ایک درجات کی بلندی کا باعث کون کون سے اعمال ہیں اور دوسرا گناہوں کی زیادہ بخشش کا باعث کون کون سے اعمال. درجات, درجات تین ہیں, درجات تین ہیں. یعنی فرشتے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ تین عمل سب سے زیادہ درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتے ہیں, افشاء السلام و اطعام الطعام بالصلاۃ باللیل والناس نیام, ایک سلام کو عام کرنا, سلام کو عام کرنا, اور دوسرا بھوکوں کو کھانا کھلانا, اور تیسرا لوگ رات کو سوئے ہوں آپ اٹھیں اور تہجد کا اہتمام کریں. یہ تین عمل, یہ درجات ہیں, یہ تین عمل سب سے زیادہ بلندی درجات کا باعث بنتا ہے. کفارات کیا ہیں؟ وہ کون سے عمل ہے جو زیادہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتے ہیں اور گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں؟ عرض کیا کہ وہ بھی تین. فرشتے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ تین عمل سب سے زیادہ گناہوں کا کفارہ ہیں: اسباغ الوضوء علی المکارہ، وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، وکثرت الخطاء علی المساجد. تین عمل. ایک، تکلیف کے باوجود مکمل وضو کرنا، مکمل وضو پوری امانت داری کے ساتھ. یہ نہیں کہ پانی ٹھنڈا ہے تو میں ناقص وضو کروں، نہیں، اس ٹھنڈے پانی کی پرواہ نہ کریں، موسم کی ٹھنڈک کی پرواہ نہ کریں، اور مکمل وضو کریں. اعضاء کو تین بار دھونا، پوری طرح پانی بہانا اور دلک ملنا، مکمل وضو کریں. اور دو، کثرت الخضائل المساجد، زیادہ قدم چل کے جانا مسجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے، زیادہ قدم. جتنے قدم اٹھاؤ گے فرشتوں کی نگاہیں آپ کے قدموں پر ہوں گی اور فرشتے آپ کے قدم گنیں گے. خطوۃ ترفع درجۃ وخطوۃ تمحو خطیئۃ. جو قدم اٹھاؤ گے اس اٹھے قدم سے جنت میں ایک درجہ اونچا ہو جائے گا. اسی قدم کو زمین پر رکھو گے تو ایک گناہ جھڑ جائے گا، گناہ معاف ہو جائے گا. دیکھیں تعلق بالمسجد کتنا برگزیدہ، کتنا عظیم. اور تیسرا عمل کیا ہے جو زیادہ کفارہ بنتا؟ ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز کا انتظار کرنا. یعنی نماز بندے کے دل میں پیوست ہو جائے. ایک نماز پڑھی، اب یہ نہیں کہ غافل ہو جائے، اپنا کام کاج بھی کرے مگر دل میں نماز پیوست ہو، بار بار وقت دیکھے کہ نماز قضا نہ ہو جائے، جماعت نہ چھوٹ جائے، دل میں جو ہے نماز اس کے دل میں بیٹھ جائے. فرمایا کہ یہ تین عمل کفارات ہیں جو زیادہ بندوں کے گناہوں کی بخشش کا باعث بنتے ہیں. بلکہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تین کفارات جو ہیں، ذالکم الرباط، ذالکم الرباط، ذالکم الرباط، تین بار فرمایا. یہ تین عمل تو رباط ہیں. رباط، رباط کے دو معنی، ایک ہے حبس النفس علی الطاعۃ، کہ انسان اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر بند کر دے کہ اطاعت کے علاوہ کچھ نہیں کرنا، جو کام کرنا اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر کرنا، اس کا پابند ہو جائے، اپنے نفس کو اس کا پابند بنا لے، اس بات پر روک لے، ٹھہرا لے. یہ رباط، یہ تین عمل رباط. اور رباط کا ایک اور معنی، اور وہ ہے اللہ کی راہ میں پہرا دینا، اللہ کی راہ میں پہرا دینا. اور پہرا بھی کہاں؟ بالکل سرحد پر کھڑے ہو کر، بارڈر پہ کھڑے ہو کر، جہاں کا پہرا سب سے مشکل. ایک طرف دشمن کا علاقہ ہے، دشمن کی فوج ہے، اور کوئی پرواہ نہ کرے، عین بارڈر پہ کھڑے ہو کر پہرا دے، بارڈر کا محافظ ہو. بڑا قیمتی اجر عمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، رباط اللیلۃ فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا، ایک رات کا بارڈر کا پہرا پوری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے قیمتی، سب سے قیمتی. اور پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین کفارات کو رباط کہا. یہ تین عمل جو ہیں یہ رباط ہیں. اور دیکھیں تینوں اعمال کا تعلق مسجد کے ساتھ ہے. تینوں اعمال، وضو کرنا، مکمل وضو کرنا، وضو کس لیے کرنا؟ نماز کے لیے. نماز کہاں تھی؟ مسجد میں. زیادہ قدم چل کے جانا کہاں؟ مسجد کی طرف. آپ کا ایک ایک قدم گنا جائے گا. عالیشان آپ کا بنگلہ ہو، عالیشان آپ کا دفتر ہو، عالیشان آپ کی گاڑی ہو، صبح گھر سے نکلے سوٹ بوٹ پہن کر خوشبوؤں معطر ہو کر, فرشتوں کو کوئی پرواہ نہیں. لیکن مسجد کا کچی کیوں نہ ہو, جھاڑیوں کی بنی کیوں نہ ہو, اس مسجد میں آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں, فرشتے آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے قدم دیکھ رہے ہیں اور آپ کے پاؤں گن رہے ہیں. ہر اٹھے قدم کے ساتھ جنت میں ایک درجہ اونچا ہوگا اور ہر ٹکے قدم کے ساتھ ایک گناہ معاف ہو جائے. تو یہ تینوں اعمال کا تعلق مسجد کے ساتھ. تو مسجد کا ہماری زندگیوں سے کیا تعلق ہے, ہماری اصلاح میں مساجد کا کیا کردار ہے, اور حصول اجر اور گناہوں کی بخشش کے لیے مساجد کا کیا کردار. تو یہ اللہ کے گھر کی عظمت اور اللہ کے گھر کا تقدس اور اللہ کا گھر جس کے ساتھ یہ تعلق, کتنا درجات کی بلندی اور گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتا ہے. تو بحمد اللہ یہ گھر تعمیر ہو چکے, اب یہ تعلق جوڑیں اس کے ساتھ, تعلق قائم رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا ذکر کیا, سبعتم یذلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ, کہ سات قسم کے انسانوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنا سایہ فراہم کر دے گا, اپنا سایہ فراہم کر دے گا سات انسان قیامت کے دن. جب سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا, ایک میل کے فاصلے پر کتنی تپش ہوگی, کتنی حرارت ہوگی. آج یہ سورج کروڑ ہا میل کے فاصلے پر ہے اور اس کی گرمی ہمیں جھلسا دیتی, جب یہی سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا کتنی گرمی ہوگی, کتنی حدت اور کتنی تیزی ہوگی. اس وقت یقیناً بندے کو سائے کی ضرورت ہوگی, یقیناً سائے کی ضرورت ہوگی. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سات قسم کے انسانوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سایہ فراہم کرے گا, سایہ عطا فرمائے گا. ان میں سے ایک شخص کون ہے, رجل قلبہ معلق بالمساجد, وہ شخص ہے جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق ہو, مسجد کی محبت اس کے دل میں جاگزی ہو جائے. پھر اس محبت میں کیا کرے, اس محبت میں مسجد کو صاف رکھے, اس محبت میں مسجد میں بار بار آئے, نمازیں پڑھے, علماء کے دروس سنے, جمعے کا خطبہ ادا کرے. یہ سب مسجد کی محبت کے مظاہر. اور کہیں کو مسجد تعمیر ہو اس میں ضرور شامل ہو, شریک ہو, چاہے اس کا جو حصہ ہے وہ پرندے کے گھونسلے کے برابر کیوں نہ ہو. کیونکہ حدیث آپ نے سن لی کہ پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی اگر اللہ کا گھر بناؤ گے, تعمیر کرو گے, تو اللہ تعالیٰ جنت میں ایک عالی شان محل بنا دے. یہ معلق بالمساجد, مسجد کے ساتھ دل اٹک جائے اور دل معلق ہو جائے اور مسجد کی یاد دل میں جاگزی ہو جائے, اللہ تعالیٰ اس شخص کو قیامت کے دن اپنا سایہ عطا فرما کر اسے سورج کی تپش سے, حرارت اور گرمی سے بچا لے گا اور محفوظ کرے گا. اور خاص طور پہ میں آخر میں کہوں گا کہ وہ مسجد جو جماعت اہل حدیث تعمیر کرے, عہد الحدیث کی مسجد علاقے والوں کے لیے اور بڑی خوشخبری اور بشارت اور برکت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات آپ نوٹ کر لیجئے, ہمارے ممبر و محراب سے سوائے قرآن و حدیث کے کچھ بھی بیان نہیں ہوتا.
سبحان اللہ,
بات نوٹ کر لیجئے, ہم توحید کے پاسبان ہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ترجمان ہیں, کتاب و سنت کے علاوہ کبھی کوئی تیسری چیز آپ نہیں سنیں. اور دوست اور بھائیو, یہ توحید کیا ہے, یہ دین اسلام کی اساس ہے، دین اسلام کی بنیاد ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی تعداد میں رسول بھیجے، انبیاء بھیجے، کتابیں اتاری، بار بار وحی نازل کی، کس لیے؟ بیان توحید کے لیے. انبیاء کی پیشت کا مقصد کیا ہے؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا، ہر قوم میں. اس رسول کی دعوت کیا تھی؟ دو دعوتیں، ایک یہ کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو اور ہر غیر اللہ کی عبادت سے بچو، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، نہ کوئی زندہ، نہ کوئی فوت شدہ، نہ کوئی قبر والا، نہ کوئی کبے اور جبے والا، نہ کوئی پاک پتن کی سرکار، نہ کوئی گولڈا اور اجمیر کی سرکار، صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ عبادت کے لائق ہے، عبادت کے مستحق ہے. اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے وَسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے نبی بھیجے، جتنے انبیاء بھیجے، ایک ایک سے پوچھو، ایک ایک سے سوال کرو کہ کیا کسی نبی کے دور میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت ہوتی تھی؟ پوچھو جا کر، نوح علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام سے، یعقوب علیہ السلام سے، اسحاق علیہ السلام سے، یوسف علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام سے، عیسیٰ علیہ السلام سے، صالح علیہ السلام سے، ہود علیہ السلام سے، ایوب علیہ السلام سے، ایک ایک نبی سے پوچھو، ایک ایک نبی سے کہ تمہارے دور میں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت ہوتی تھی؟ کوئی حجر، کوئی شجر، کوئی زندہ، کوئی مردہ، کوئی فرشتہ، کوئی جن، کوئی ولی، کسی کی عبادت ہوتی تھی؟ پوچھو. اللہ کے پیغمبر کیسے پوچھے؟ وہ انبیاء تو پیدا ہوئے اور فوت ہو چکے، کیسے پوچھے؟ اب پوچھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان سے پوچھو قرآن کے ذریعے، کیونکہ قرآن سارے انبیاء کی دعوت کا محافظ ہے، مہیمن، سارے انبیاء کی دعوت کا قرآن پاک محافظ ہے. قرآن کھول لو اور قرآن کے ذریعے تلاش کرو، سارے انبیاء کی دعوت، ان کا منہج اور ان کا عقیدہ تلاش کرو، پوچھو قرآن کے ذریعے پوچھو. ایک مقام ہم نے کھولا قرآن، قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. ہم نے آپ سے قبل جتنے رسول بھیجے، انبیاء اور مرسلین، مبعوث فرمائے، ان کی طرف ایک ہی وحی کی، بنیادی وحی، مرکزی وحی، کیا؟ کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، بس صرف اور صرف میری ہی عبادت کرو، کسی اور کی عبادت نہ کرو. قرآن سے پوچھو، اور قرآن سارے انبیاء کی دعوت کا محافظ ہے، اور قرآن نے بیان کر دیا، ایک ایک نبی کی دعوت کا ذکر کر دیا. اس لیے خالق کائنات کا فرمان وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے تمام انسانوں کو اور جنوں کو کس لیے پیدا کیا؟ کہ وہ صرف اور صرف میری عبادت کریں. اللہ کی توحید وجہ تخلیق کائنات ہے. ہم نے کیوں پیدا کیا انہیں؟ کہ صرف میری عبادت کریں. اس لیے یہ کائنات کب تک قائم ہے؟ جب تک توحید قائم ہے. اور جب اس زمین کے پشت پر ایک بندہ بھی نہ بچا، توحید کا نام لینے والا قیامت آ جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا تقوم الساعة الا على شرار الناس، یہ قیامت بدبخت لوگوں پر قائم ہوگی. ایک اور حدیث میں لا تقوم الساعة الا على كفالة من الناس، کہ قیامت بالکل ردی اور فضول قسم کے لوگوں پر قائم ہوگی. اور ایک اور حدیث میں اس کی صراحت، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک زمین کی پشت پر ایک بندہ بھی اللہ کو یاد کرنے والا ہوگا. ایک بندہ جو توحید کا نمبردار، جب تک وہ موجود ہے قیامت قائم نہیں ہوگی. اس ایک بندے کی خاطر سورج بھی چمکے گا, ستارے بھی چمکیں گے, چاند بھی روشن ہوگا, بارشیں اتریں گی, اناج پیدا ہوگا. جب وہ بندہ بھی نہ رہا, فوت ہو گیا, قیامت قائم ہوگی. اور قیامت کیسے قائم ہوگی؟ کلا اذا دکت الارض دکا دکا, زمینیں ٹوٹ پھوٹ جائیں گی, یہ پہاڑ روئی کے گالے بن کر اڑیں گے, سورج بے نور, چاند بے نور, ستارے بے نور. کیوں؟ اللہ کا غضب ہے. یہ ایک بندہ بھی موحد باقی نہیں بچا. توحید کی خاطر یہ کائنات ہے, جب تک توحید ہے کائنات قائم ہے, اور جب ایک بندہ بھی نہ رہا اور سارے مشرکین جمع ہیں, قیامت قائم ہے. اتنی توڑ پھوڑ کے ساتھ زمین و آسمان ٹوٹ پھوٹ جائیں گے, کوٹ کوٹ کے ان کو برابر کر دیا جائے گا. یہ قیامت کا وقوع ہے. یہ توحید کی عظمت اور توحید کی برکت. ہمارے ممبر سے یہ دعوت آپ تک پہنچے گی, انبیاء کی دعوت, خالص توحید کی دعوت. ہمارے ممبر سے آپ کو کیا ملے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دعوت. کیونکہ نبی علیہ السلام کی محبت ہمارا عین ایمان ہے. ایمان اس کے بغیر بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اللہ کے پیارے پیغمبر سے محبت نہ کرے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بلذی نفس محمد بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اس وقت تک تم مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک مجھ سے محبت نہ کرو. کس سے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی محبت! اپنے ماں باپ کی محبت سے بڑھ کر, اور اپنی اولاد کی محبت سے بڑھ کر, اور پوری کائنات کی محبت سے بڑھ کر. اس حدیث سے کیا ثابت ہوا؟ نمبر ایک یہ کہ نبی علیہ السلام کی محبت کے بغیر ہم مومن نہیں ہو سکتے. نمبر دو یہ, اگر ہمارے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت ہے جتنی ماں باپ سے کرتے ہیں, یا اولاد سے کرتے ہیں, یا اپنے آپ سے کرتے ہیں, پھر بھی مومن نہیں ہو سکتے. مومن کب ہوں گے؟ جب پیارے پیغمبر کی محبت اولاد کی محبت سے بڑھ کر ہو, ماں باپ کی محبت سے بڑھ کر ہو, اور پوری کائنات کی محبت سے بڑھ کر ہو. اس ممبر سے یہ دعوت آپ تک پہنچے گی, اللہ کے پیارے پیغمبر کی محبت, اللہ کے پیغمبر کی اطاعت, اللہ کے پیغمبر کی اتباع. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے پیغمبر کہہ دیجئے اور اعلان کر دیجئے, اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو, اللہ کا پیار چاہتے ہو, تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے, میری اتباع کرو. اللہ کی محبت کو پانے کے لیے میری اتباع کرو. یحببکم اللہ, اس کا ثمرہ تمہیں یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا. تو یہ ممبر توحید کا ممبر ہے, یہ ممبر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی دعوت کا ممبر ہے, یہ ممبر سنت کی اقامت کا ممبر ہے. کوئی مسئلہ آپ کو قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ملے گا. جو بیان ہوگا کتاب و سنت کا بیان ہوگا, توحید کی ترجمانی ہوگی, اللہ کے پیارے پیغمبر کی محبت کی ترجمانی ہوگی, اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کا اعلان اور اشاعہ ہوگا. یہ ہماری دعوت کا تمیز ہے. تو اس لحاظ سے اس مسجد کا قیام مزید اہل علاقہ کے لیے ایک بشارت, خوشخبری اور باعث برکت ہے. ہماری دعوت فرقہ واریت سے پاک ہے. کیوں؟ ہم عہد الحدیث, اور عہد الحدیث فرقہ نہیں ہے. حدیث قرآن کو کہتے ہیں, حدیث پیغمبر اسلام کے فرمان کو کہتے ہیں, اور قرآن والا ہونا یا پیغمبر کے فرمان والا ہونا یہ فرقہ نہیں ہے. فرقے وہ ہیں جو شخصیت کے نام پر بنے, شہروں کے نام پر بنے, انسانوں کے نام پر بنے, اماموں کے نام پر بنے, وہ فرقے. اور جو جماعت کتاب و سنت کے نام پر ہو, جس جماعت کی نسبت قرآن و حدیث کی طرف ہو, وہ فرقہ نہیں ہوتا. یہ اس جماعت کی فضیلت ہے بحمداللہ کہ عہد الحدیث اللہ تعالیٰ نے ان کو آج دنیا کی امامت اور قیادت عطا فرما دی. بیت اللہ کا امام اہل حدیث, مسجد نبوی کا امام اہل حدیث, حج کا امام اہل حدیث, عرفہ کا امام اہل حدیث. یہ شان نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ فضیلت نہیں تو اور کیا ہے؟ انشاءاللہ یہ ممبر و محراب اسی دعوت کو آپ تک پہنچائے گا. یہ بڑی سعادت ہے آپ کے لیے. ہماری دعوت فرقہ واریت کی دعوت نہیں, ہماری دعوت خالص کتاب و سنت کی دعوت ہے. اور کتاب و سنت کی دعوت دینا یہ فرقہ نہیں, یہ تو اصل دعوت, اصل دین ہے. تعصب سے پاک ہے یہ دعوت. تعصب تب ہوتا ہے کہ میں آپ کو بلاؤں اپنے شیخ کی طرف, اپنے امام کی طرف, اپنے عالم اور مجتہد اور مفتی کی طرف. نہیں, میں تو بلا رہا ہوں اللہ اور اس کے رسول کی طرف, یہ کوئی تعصب نہیں.
سبحان اللہ.
تو الحمدللہ پروگرام جاری ہے, مزید علماء کرام تشریف فرمائیں جو آپ سے خطاب فرمائیں گے. آپ پورے صبر کے ساتھ سنیں, اللہ تعالی ہمیں سننے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے, اور اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے. اللہ تعالی ہمارے قلوب کو, سینوں کو اپنی توحید سے بھر دے, ہمارے اعمال کو اخلاص سے بھر دے, اور اعمال کے ظاہر کو اپنے پیغمبر کی سنت کی اتباع سے بھر دے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.
یہ دو